ان دس دائروں میں خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایسے پاکیزہ اور باہمی امتیاز رکھنے والے مفردات سے کام لیا ہے جو عقل سلیم فی الفور گواہی دیتی ہے کہ یہ اکمل اور اتم سلسلہ مفردات کا اسی لیے عربی میں مقرر کیا گیا تھا کہ تا قرآن کا خادم ہو۔ یہی وجہ ہے کہ یہ سلسلہ مفردات کا قرآن کریم کے تعلیمی نظام سے جو اکمل اور اتم ہے بالکل مطابق آ گیا، لیکن دوسری زبانوں کے مفردات کا سلسلہ ان کتابوں کے تعلیمی نظام سے ہرگز مطابق نہیں آتا جو الہی کتابیں کہلاتی ہیں اور جن کا ان زبانوں میں نازل ہونا بیان کیا گیا، اور نہ دوائر اشرہ مذکورہ ان کتابوں میں پائے جاتے ہیں۔ بس ان کتابوں کے ناقص ہونے کی وجہ سے یہ بھی ایک بھاری وجہ ہے کہ وہ دوائر ضروریہ سے بے بہرا اور نیز زبان کے مفردات ان کتابوں کی تعلیم سے وفا نہیں کر سکے، اور اس میں بھید یہی ہے کہ وہ کتابیں حقیقی کتابیں نہیں تھیں بلکہ وہ صرف چند روزہ کاروائی تھی۔ حقیقی کتاب دنیا میں ایک ہی آئی جو ہمیشہ کے لیے انسانوں کی بھلائی کے لیے تھی، لہٰذا وہ دوائر اشرہ کاملہ کے ساتھ نازل ہوئی، اور اس کے مفردات کا نظام تعلیمی نظام کا بالکل ہم وزن اور ہم پلہ تھا، اور ہر یک دائرہ اس کا دوائر اشرہ میں سے اپنے طبی نظام کے اندازے اور قدر پر مفردات کا نظام ساتھ رکھتا تھا، جس میں الہی صفات کے اظہار کے لیے اور اقسام اربع مذکورہ کے مدارج بیان کرنے کی غرض سے الگ الگ الفاظ مفردہ مقرر تھے، اور ہر یک تعلیم کے دائرے کے موافق مفردات کا کامل دائرہ موجود تھا۔ اب ہم اسی پر اکتفا کر کے ایک اور لفظ کی چند خوبیاں بیان کرتے ہیں، سو وہ لفظ رب کا ہے جو قرآنی الفاظ میں سے ہم نے لیا ہے۔ یہ لفظ قرآن شریف کی پہلی ہی سورت اور پہلی ہی آیت میں آتا ہے، جیسا کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ لسان العرب اور تاج العروس میں جو لغت کی نہایت معتبر کتابیں ہیں لکھا ہے کہ زبان عرب میں رب کا لفظ سات معنوں پر مشتمل ہے، اور وہ یہ ہیں مالک، سید، مدبر، مربی، قیم، منیم، متمم۔ چنانچہ ان سات معنوں میں سے تین معنی خدا تعالیٰ کی ذاتی عظمت پر دلالت کرتے ہیں، من جملہ ان کے مالک ہے، اور مالک لغت عرب میں اس کو کہتے ہیں جس کا اپنے مملوک پر قبضہ تامہ ہو اور جس طرح چاہے اپنے تصرف میں لا سکتا ہو اور بلا اشتراک کے غیر اس پر حق رکھتا ہو، اور یہ لفظ حقیقی طور پر یعنی بلحاظ اس کے معنوں کے بجز خدا تعالیٰ کے کسی دوسرے پر اطلاق نہیں پا سکتا، کیونکہ قبضہ تامہ ہو اور تصرف تام اور حقوق تامہ بجز خدا تعالیٰ کے اور کسی کے لیے مسلم نہیں۔ اور سید لغت عرب میں اس کو کہتے ہیں جس کا تابع ایک ایسا سواد اعظم ہو جو اپنے دلی جوش اور اپنی طبی اطاعت سے اس کے حلقہ بگوش ہوں۔ سو بادشاہ اور سید میں یہ فرق ہے کہ بادشاہ سیاست قہری اور اپنے قوانین کی سختی سے لوگوں کو مطیع بناتا ہے، اور سید کے تابعین اپنی دلی محبت اور دلی جوش اور دلی تحریک سے خود بخود متابعت کرتے ہیں اور سچی محبت سے اس کو سید نہ کر کے پکارتے ہیں، اور ایسی مطابعت بادشاہ کی اس وقت کی جاتی ہے کہ جب وہ بھی لوگوں کی نظر میں سید قرار پاوے۔ اگر سید کا لفظ بھی حقیقی طور پر بلحاظ اس کے معنوں کے بجز خدا تعالیٰ کے کسی دوسرے پر بولا نہیں جاتا، کیونکہ حقیقی اور واقعی جوش سے اطاعت جس کے ساتھ کوئی شائبہ اغراض نفسانیہ کا نہ ہو بجز خدا تعالیٰ کے کسی کے لیے ممکن نہیں، وہی ایک ہے جس کی سچی اطاعت روحیں کرتی ہیں، کیونکہ وہ ان کی پیدائش کا حقیقی مبدا ہے، اس لیے تباً ہر یک روح اس کو سجدہ کرتی ہے۔ بت پرست اور انسان پرست بھی اس کی اطاعت کے لیے ایسا ہی جوش رکھتے ہیں جیسا کہ ایک موحد راست باز، مگر انہوں نے اپنی غلطی سے اور قصور طلب سے اس زندگی کے سچے چشمے کو شناخت نہیں کیا، بلکہ نابینائی کی وجہ سے اس اندرونی جوش کو غیر محل پر وضع کر دیا۔ تب کسی نے پتھروں کو اور کسی نے رام چندر کو اور کسی نے کرشن کو اور کسی نے نعوذ باللہ ابن مریم کو خدا بنا لیا، لیکن اس دھوکے سے بنایا کہ شاید وہ جو مطلوب ہے یہ وہی ہے۔ سو یہ لوگ مخلوق کو حق اللہ دے کر ہلاک ہو گئے۔ ایسا ہی اس حقیقی محبوب اور سید کی روحانی طلب میں ہوا پرستوں نے دھوکے کھائے ہیں، کیونکہ ان کے دلوں میں بھی ایک محبوب اور ایک حقیقی سید کی طلب تھی، مگر انہوں نے اپنے دلی خیالات کو اچھی طرح شناخت نہ کر کے یہ خیال کیا کہ وہ حقیقی محبوب اور سید جس کو روحیں طلب کر رہی ہیں اور جس کی اطاعت کے لیے جانیں اچھل رہی ہیں، وہ دنیا کے مال اور دنیا کے املاک اور دنیا کی لذات ہی ہیں، مگر یہ ان کی غلطی تھی، بلکہ روحانی خواہشوں کا محرک اور پاک جذبات کا باعث وہی ایک ذات ہے جس نے فرمایا ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، الزاریات 57۔ یعنی جن اور انس کی پیدائش اور ان کی تمام قوا کا میں ہی مقصود ہوں، وہ اسی لیے میں نے پیدا کیے کہ تا مجھے پہچانیں اور میری عبادت کریں۔ سو اس نے اس آیت میں اشارہ کیا کہ جن و انس کی خلقت میں اس کی طلب و معرفت اور اطاعت کا مادہ رکھا گیا ہے، اگر انسان میں یہ مادہ نہ ہوتا تو نہ دنیا میں ہوا پرستی ہوتی، نہ بت پرستی، نہ انسان پرستی، کیونکہ ہر یک خطا ثواب کی تلاش میں پیدا ہوا ہے۔ غرض سعادت حقیقی اسی ذات کے لیے مسلم ہے اور وہی واقعی طور پر سید ہے، اور من جملہ ان تین ناموں کے جو خدا تعالیٰ کی عظمت پر دلالت کرتے ہیں مدبر بھی ہے، اور تدبیر کے معنی ہیں کہ کسی کام کے کرنے کے وقت تمام ایسا سلسلہ نظر کے سامنے حاضر ہو جو گزشتہ واقعات کے متعلق یا آئندہ نتائج کے متعلق ہو، اور اس سلسلے کے لحاظ سے وضع شین فی محل ہی ہو اور کوئی کاروائی حکمت عملی سے باہر نہ ہو، اور یہ نام بھی اپنے حقیقی ایمانوں کی روح سے بجز خدا تعالیٰ کے کسی غیر پر اطلاق نہیں پا سکتا، کیونکہ کامل تدبیر غیب دانی پر موقوف ہے اور وہ بجز خدا تعالیٰ کے کسی کے لیے مسلم نہیں۔ اور چار باقی نام یعنی مربی، قیم، منعم، متمم خدا تعالیٰ کے ان فیوض پر دلالت کرتے ہیں جو بلحاظ اس کی کامل ملکیت اور کامل سعادت اور کامل تدبیر کے اس کے بندوں پر جاری ہیں۔ چنانچہ مربی کا لفظ بظاہر معنی پرورش کرنے والے کو کہتے ہیں، اور کامل طور پر تربیت کی حقیقت یہ ہے کہ جس قدر خلقت انسان کے شعبے باعتبار جسم اور روح اور تمام طاقتوں اور قوتوں کے پائے جاتے ہیں، ان تمام شاخوں کی پرورش ہو، اور جہاں تک بشریت کی جسمانی اور روحانی ترقیات اس پرورش کے کمال کو چاہتے ہیں، ان تمام مراتب تک پرورش کا سلسلہ ممتد ہو۔ ایسا ہی جس نقطے سے بشریت کا نام اور اسم یا اس کے مبادی شروع ہوتے ہیں، اور جہاں سے بشری نقش یا کسی دوسری مخلوق کا نقش وجود عدم سے ہستی کی طرف حرکت کرتا ہے، اس اظہار اور ابراز کا نام بھی پرورش ہے۔ پس اس سے معلوم ہوا کہ لغت عرب کے روح سے ربوبیت کے معنی نہایت ہی وسیع ہیں، اور عدم کے نقطے سے مخلوق کے کمال تام کے نقطے تک ربوبیت کا لفظ اطلاق پاتا ہے، اور خالق وغیرہ الفاظ رب کے اسم کی فرع ہیں، اور قیم کے معنی ہیں نظام کو محفوظ رکھنے والا، اور منعم کے یہ معنی ہیں کہ ہر یک قسم کا انعام اکرام جو انسان یا کوئی دوسری مخلوق اپنی استعداد کی روح سے پا سکتی ہے، اور بالتبع اس نعمت کے خواہاں ہیں وہ انعام اس کو عطا کرے تا ہر یک مخلوق اپنے کمال تام کو پہنچ جائے۔ جیسا کہ اللہ جل شانہ ایک جگہ فرماتا ہے ربنا الذی آتا کل شیء خلقہ ثم ہدا، طہٰ 51۔ یعنی وہ خدا جس نے ہر یک چیز کو اس کے مناسب حال کمال خلقت بخشا اور پھر اس کو دوسرے کمالات مطلوبہ کے لیے رہنمائی کی۔ بس یہ انعام ہے کہ ہر یک چیز کو اول اس کے وجود کی روح سے وہ تمام قوا وغیرہ عنایت ہوں جن کی وہ چیز محتاج ہے، پھر اس کے حالات مترقبہ کے حصول کے لیے اس کو راہیں دکھائی جائیں، اور متمم کے یہ معنی ہے کہ سلسلہ فیض کو کسی پہلو سے بھی ناقص نہ چھوڑا جائے اور ہر یک پہلو سے اس کو کمال تک پہنچایا جائے۔ سو رب کا اسم جو قرآن کریم میں آیا ہے، جس کو ہم اقتباس کے طور پر اس خطبے کے اول میں لائے ہیں، ان وسیع معنوں پر مشتمل ہے جن کو ہم نے بطور اختصار اس مضمون میں ذکر کیا ہے۔ اب ہم نہایت افسوس سے لکھتے ہیں کہ ایک ناسمجھ انگریز عیسائی نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ اسلام پر عیسائی مذہب کو یہ فضیلت ہے کہ کہ اس میں خدا تعالیٰ کا نام باپ بھی آیا ہے، اور یہ نام نہایت پیارا اور دلکش ہے۔ اور قرآن میں یہ نام نہیں آیا۔ نوٹ، یاد رہے کہ لفظ اب یا باپ یا فادر کے مفہوم میں ہرگز محبت کے معنی ماخوذ نہیں۔ جس فعل کے شروع سے انسان یا کوئی اور حیوان باپ کہلاتا ہے، اس وقت یہ خیال ہرگز نہیں ہوتا، بلکہ محبت تو دیکھنے اور ان اس کرنے سے بعد میں رفتہ رفتہ پیدا ہوتی ہے، لیکن ربوبیت کے لیے محبت ابتدا سے ہی ایک لازمہ ذاتی ہے۔ منو، مگر ہمیں تعجب ہے کہ اس معترض نے اس تحریر کے وقت پر یہ خیال نہیں کیا کہ لغت نے کہاں تک اس لفظ کی عزت اور عظمت ظاہر کی ہے، کیونکہ ہر ایک لفظ کو حقیقی عزت اور بزرگی لغت سے ہی ملتی ہے، اور کسی انسان کو یہ اختیار نہیں کہ اپنی طرف سے کسی لفظ کو وہ عزت دے جو لغت اس کو دے نہیں سکی۔ اسی وجہ سے خدا تعالیٰ کا کلام بھی لغت کے التزام سے باہر نہیں جاتا، اور تمام اہل عقل اور نقل کے اتفاق سے کسی لفظ کی عزت اور عظمت ظاہر کرنے کے وقت اول لغت کی طرف رجوع کرنا چاہیے کہ اس زبان نے جس زبان کا وہ لفظ ہے یہ خلت کہاں تک اس کو عطا کی ہے۔ اب اس قاعدے کو اپنی نظر کے سامنے رکھ کر جب سوچیں کہ اب یعنی باپ کا لفظ لغت کی روح سے کس پائے کا لفظ ہے، تو بجوز اس کے کچھ نہیں کہہ سکتے کہ جب مثلاً ایک انسان فی الحقیقت دوسرے انسان کے نطفے سے پیدا ہو، مگر پیدا کرنے میں اس لطفہ انداز انسان کا کچھ بھی دخل نہ ہو، تب اس حالت میں کہیں گے کہ یہ انسان فلاں انسان کا اب یعنی باپ ہے۔ اور اگر ایسی صورت ہو کہ خدا قادر مطلق کی یہ تعریف کرنی منظور ہو جو مخلوق کو اپنے خاص ارادے سے خود پیدا کرنے والا، خود کمالات تک پہنچانے والا، اور خود رحم عظیم سے مناسب حال اس کے انعام کرنے والا، اور خود اس کا حافظ اور قیوم ہے، تو لغت ہرگز اجازت نہیں دیتی کہ اس مفہوم کو اب یعنی باپ کے لفظ سے ادا کیا جائے، بلکہ لغت نے اس کے لیے ایک دوسرا لفظ رکھا ہے جس کو رب کہتے ہیں، جس کی اصل تعریف ابھی ہم لغت کی روح سے بیان کر چکے ہیں۔ اور ہم ہرگز مجاز نہیں کہ اپنی طرف سے لغت تراشیں، بلکہ ہمیں انہی الفاظ کی پیروی لازم ہے جو قدیم سے خدا کی طرف سے چلے آئے ہیں۔ پس اس تحقیق سے ظاہر ہے کہ اب یعنی باپ کا لفظ خدا تعالیٰ کی نسبت استعمال کرنا ایک سوء ادب اور حجب میں داخل ہے، اور جن لوگوں نے حضرت مسیح کی نسبت یہ الزام گھڑا ہے کہ گویا وہ خدا تعالیٰ کو اب کر کے پکارتے تھے اور در حقیقت جناب الہی کو اپنا باپ ہی یقین رکھتے تھے، انہوں نے نہایت مکروہ اور جھوٹا الزام ابن مریم پر لگایا ہے۔ کیا کوئی عقل تجویز کر سکتی ہے کہ نعوذ باللہ حضرت مسیح ایسی نادانی کے مرتکب ہوئے کہ جو لفظ اپنے لغوی معنوں کی روح سے ایسا حقیر اور ذلیل ہو، جس میں ناطاقتی اور کمزوری اور بے اختیاری ہر یک پہلو سے پائی جائے، وہی لفظ حضرت مسیح اللہ جل شانہ کی نسبت اختیار کریں؟ ابن مریم علیہ السلام کو یہ اختیار ہرگز نہیں تھا کہ اپنی طرف سے لغت تراشی کریں، اور لغت تراشی بھی ایسی بےہودہ جس سے سراسر جہالت ثابت ہو۔ پس جس حالت میں لغت نے اب یعنی باپ کے لفظ کو اس سے زیادہ وسعت نہیں دی کہ کسی نر کا نطفہ مادہ کے رحم میں گرے، اور پھر وہ نطفہ نہ گرانے والے کی کسی طاقت سے بلکہ ایک اور ذات کی قدرت سے رفتہ رفتہ ایک جاندار مخلوق بن جائے، تو وہ شخص جس نے نطفہ گرایا تھا لغت کی روح سے اب یا باپ کے نام سے موسوم ہوگا۔ اور اب کا لفظ ایک ایسا حقیر اور ذلیل لفظ ہے کہ اس میں کوئی حصہ پرورش یا ارادے یا محبت کا شرط نہیں۔ مثلا ایک بکرا جو بکری پر جست کر کے نطفہ ڈال دیتا ہے، یا ایک سانڈ بیل جو گائے پر جست کر کے اور اپنی شہوات کا کام پورا کر کے پھر اس سے علیحدہ بھاگ جاتا ہے، جس کے یہ خیال میں بھی نہیں ہوتا ہے کہ کوئی بچہ پیدا ہو، یا ایک سور جس کو شہوات کا نہایت زور ہوتا ہے اور بار بار وہ اسی کام میں لگا رہتا ہے، اور کبھی اس کے خیال میں بھی نہیں ہوتا کہ اس بار بار کی شہوانی جوش سے یہ مطلب ہے کہ بہت سے بچے پیدا ہوں اور خنزیر زادے زمین میں کثرت سے پھیل جائیں، اور نہ اس کو فطرتی طور پر یہ شعور دیا گیا ہے۔ تاہم اگر بچے پیدا ہو جائیں تو بلا شبہ سور وغیرہ اپنے اپنے بچوں کے باپ کہلائیں گے۔ اب جبکہ اب کے لفظ یعنی باپ کے لفظ میں دنیا کی تمام لغتوں کی روح سے یہ معنی ہرگز مراد نہیں کہ وہ باپ نطفہ ڈالنے کے بعد پھر بھی نطفہ کے متعلق کچھ کارگزاری کرتا رہے تا بچہ پیدا ہو جائے، یہ ایسے کام کے وقت میں یہ ارادہ بھی اس کے دل میں ہو اور نہ کسی مخلوق کو ایسا اختیار دیا گیا ہے، بلکہ باپ کے لفظ میں بچہ پیدا ہونے کا خیال بھی شرط نہیں، اور اس کے مفہوم میں اس سے زیادہ کوئی امر ماخوذ نہیں کہ وہ نطفہ ڈال دے، بلکہ وہ اسی ایک ہی لحاظ سے جو نطفہ ڈالتا ہے لغت کی روح سے اب یعنی باپ کہلاتا ہے، تو کیوں کر جائز ہو کہ ایسا ناکارہ لفظ جس کو تمام زبانوں کا اتفاق ناکارہ ٹھہراتا ہے اس قادر مطلق پر بولا جائے جس کے تمام کام کامل ارادوں اور کامل علم اور قدرت کاملہ سے ظہور میں آتے ہیں؟ اور کیوں کر درست ہو کہ وہی ایک لفظ جو بکرا پر بولا گیا، بیل پر بولا گیا، سور پر بولا گیا، وہ خدا تعالیٰ پر بھی بولا جائے؟ یہ کیسی بے ادبی ہے جس سے نادان عیسائی باز نہیں آتے؟ نہ ان کو شرم باقی رہی، نہ حیا باقی رہی، نہ انسانیت کی سمجھ باقی رہی۔ کفارے کا مسئلہ کچھ ایسا ان کی انسانی قوتوں پر فالج کی طرح گرا کہ بالکل نکمہ اور بحث کر دیا۔ اب اس قوم کے کفارے کے بھروسے پر یہاں تک نوبت پہنچ گئی ہے کہ اچھا چال چلن بھی ان کے نزدیک بہودہ ہے۔ حال میں یعنی 21 جون 1895 کو پرچہ نور افشاں لدھیانے میں جو عیسائی مذہب کا ایک اصول کفارے کی نسبت چھپا ہے وہ ایسا خطرناک ہے جو جرائم پیشہ لوگوں کو بہت ہی مدد دیتا ہے۔ اس کا محاصل یہی ہے کہ ایک سچے عیسائی کو کسی نیک چلنی کی ضرورت نہیں، کیونکہ لکھا ہے کہ اعمال حسنوں کو نجات میں کچھ بھی دخل نہیں، جس سے صاف طور پر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ کوئی جز رضامندی الہی کی جو نجات کی جڑ ہے اعمال سے حاصل نہیں ہو سکتی، بلکہ کفارہ ہی کافی ہے۔ اب سوچنے والے سوچ سکتے ہیں کہ جبکہ اعمال کو الہی رضامندی میں کچھ بھی دخل نہیں تو پھر عیسائیوں کا چال چلن کیوں کر درست رہ سکتا ہے؟ جبکہ چوری اور جنا سے پرہیز کرنا موجب ثواب نہیں تو پھر یہ دونوں فعل موجب مواخذہ بھی نہیں۔ اب معلوم ہوا کہ عیسائیوں کا بے باک ہو کر بدکاریوں میں پڑنا اسی اصول کی تحریک سے ہے، بلکہ اس اصول کی بنا پر قتل و نیز حلف دروغی سب کچھ کر سکتے ہیں۔ کفارہ جو کافی اور ہر یک بدی کا مٹانے والا ہوا، حیف ایسے دین و مذہب پر۔